बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिज़वी प्रोग्राम अंदाज़े जहाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों यहाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान की तहरीक इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की 34वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जी हाँ, इस्लामी इनकलाब की 34वीं सालगिरह, और यह अयाम अशर फज्र के अयाम है। आज उसका 8वां दिन है। हम आज के इस प्रोग्राम में ये देखने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता 34 बरस में मुख्तलिफ मैदानों में इस्लामी जमहूरी निज़ाम ने कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। दिल्ली स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर तर्ज़ निगार और सहाफ़ी सौरभ कुमार शाही साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे मुमताज़ तर्ज़ निगार जनाब तनवीर हुसैन साहब, और यहाँ हमने अपने तेहरान स्टूडियो में दावत दी है ईरान के मुमताज़ दानिश्वर जनाब हादी बेगी साहब को। इन मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू होगी मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। या नाज़रीन, अगर 34 बरस कबल कोई पौधा लगाया गया होगा तो यकीनी तौर पर आज वो एक शजर सायादार बन चुका होगा, तनोमंद दरख्त में तब्दील हो चुका होगा। अलबत्ता शर्त यह है कि उस पौधे में बाद मुखालिफ और तुंद झोंकों का मुकाबला करने की तवानाई रही हो। तो बहरहाल 34 बरस कबल अगर कोई पौधा लगाया गया होगा तो यकीनी तौर पर वह शजर सायादार बन चुका होगा। 34 बरस कबल इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने ईरान के मोमिन बाशऊर और बबसीरत अवाम की मदद से जो पौधा लगाया था इस्लामी इनकलाब का और उसके बाद इस्लामी जमहूरी निज़ाम का, आज 34 साल का अरसा गुजर जाने के बाद वो शजर सायादार बन चुका है, तनोमंद दरख्त में तब्दील हो चुका है। इतना घना दरख्त और इतना सायादार शजर कि आज ईरान के अवाम चैन और सुकून की सांस ले रहे हैं, उसके ज़ेर साया आज़ादी की, इज़्ज़त की और सरबुलंदी की सांस ले रहे हैं। मुख्तलिफ मैदानों में, ख्वाह वो सियासी मैदान हो, इक्तिसादी मैदान हो, इल्मी मैदान हो, साइंसी मैदान हो, सकाफती मैदान हो, हर मैदान में आज इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम इज़्ज़त, सरबुलंदी और इफ्तिखार का एहसास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है, उसको मुलाहजा कीजिए, उसके बाद आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।
ईरान का इस्लामी इनकलाब इलाके और दुनिया की सतह पर एक अजीम तब्दीली पैदा करने के साथ ही अपनी उम्र के 34 बरसों में बेशुमार समरात का सरचश्मा साबित हुआ है। इलाके और दुनिया की सतह पर इस्लामी जमहूरिया ईरान अल्लाह पर तवक्कुल और दाखली तबानाइयों पर एतमाद के जरिए हर शुबे में तरक्की और पेशरफ्त के एक नए आइडियल के तौर पर मुतारिफ हुआ है। ईरान ने मईशत, सियासत, सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी में एक नई तस्वीर पेश की है। सियासी और समाजी शोबे में एक हयाती तब्दीली ये आई है कि दीन, जिसे सियासत से अलग रखे जाने पर इत्तेफाक राय बनता जा रहा था, ईरान में निजामे हुकूमत की असास और बुनियाद करार पाया। अवामुन नास और दीन की ताकत पर पूरी गहराई से इतराक रखने वाले इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों चीजों को अपनी तहरीक का सरचश्मा करार दिया। इमाम खुमैनी ने इंतखाबात का मौका देकर अवाम को मुल्क के नए निजाम और उसकी माहियत और रविश के तायुन की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे अवाम ने बहुसने खूबी अदा करते हुए मुल्क के लिए इस्लामी तर्ज की जमहूरियत का इंतखाब किया। इमाम खुमैनी ने इसके बाद भी हर मौके पर अवामी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत करार दिया और अवाम को तमाम उमूर में फैसला कुन किरदार अदा किए जाने पर ताकीद की। بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ایران کا انقلاب ایک ثقافتی انقلاب ہے، لیکن ثقافتی شعبے میں گہرے اور عمیق اثرات کی وجہ سے اس نے دیگر شعبوں اور میدانوں پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے۔ امام خمینی نے مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب کو سمجھ کر ثقافتی انقلاب کو اپنا محور قرار دیا اور لوگوں کے طرز فکر کو تبدیل کیا۔ ایک موقع پر امام خمینی نے فرمایا کہ اس معاشرے کے ایک طبقے کے اندر مغرب نوازی اس طرح سے گھر کر چکی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ مغرب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فکری، عقلی اور نظریاتی انحصار دنیا کی اقوام اور ہماری قوم کی بدبختی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انقلاب کے بعد اسلامی اقدار اور اسلامی ثقافت کے احیاء پر توجہ دی گئی، چنانچہ تعلیمی مراکز، میڈیا، اخبارات، جرائد، سینما اور تھیٹر، غرض یہ کہ ہر شعبے نے اسلامی ثقافت کی ترویج پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام الناس کی فکری اور علمی سطح بلند ہوئی اور ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اقتصادی شعبے میں انقلاب کے بعد ہونے والی ترقی خاص طور پر بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ انقلاب سے پہلے ایران کی معیشت پوری طرح سے تیل کی فروخت پر منحصر تھی اور یہ صنعت مغربی ممالک سے آنے والے ماہرین کے ہاتھوں میں تھی۔ دیگر شعبے تباہ ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ دیہاتوں اور قصبوں سے بڑے بڑے شہروں کی جانب ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ زراعت، باغبانی اور دیگر دیہی صنعتیں نابود ہو چکی تھیں۔ بڑے شہروں کے اطراف میں جھونپڑ پٹیاں بن چکی تھیں جہاں دیہاتوں سے ہجرت کر کے آنے والے افراد زندگی بسر کرتے تھے۔ اسلامی انقلاب آیا تو صنعت و زراعت کے شعبے میں بھی زبردست تبدیلیاں آئیں۔ نئی دانشمندانہ قیادت کی ہدایات کے مطابق تیل کی صنعت پر ملکی معیشت کے انحصار کو کم کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوا۔ یہی نہیں، خود تیل کی صنعت میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ رفتہ رفتہ پیٹرولیم کے سارے شعبے ایرانی ماہرین کے ہاتھوں میں آ گئے۔ اب تیل کے ذخائر کی تلاش، کھدائی، تیل نکالنے اور اس کی ریفائننگ اور پھر ایکسپورٹ کے تمام مراحل خود ایرانی ماہرین انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ 3 عشروں کے دوران 50 ارب بیرل تیل ایرانی ماہرین کے ہاتھوں جملہ مراحل طے کرنے کے بعد ایران کے تیل کے ذخیرے کا حصہ بن گیا ہے۔ گیس کی نعمت سے تمام شہروں کو بہرہ مند کرنے کی کامیاب کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انقلاب کے بعد 90% سے بھی زیادہ آبادی رننگ گیس کی سہولت سے استفادہ کر رہی ہے۔ حالانکہ انقلاب سے پہلے بڑی محدود تعداد میں لوگ رننگ گیس کی سہولت سے بہرہ مند تھے، بقیہ آبادی سلنڈر کے ذریعے گیس حاصل کرتی تھی۔ پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں انقلاب کے بعد زبردست سرمایہ کاری ہوئی، جس کے نتیجے میں ایران سے خام تیل کی فروخت کم ہوئی اور اس کی جگہ پیٹرول اور پیٹرو کیمیکل اشیاء کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ آج ایران کی پیٹرو کیمیکل اشیاء کی ایکسپورٹ کی مالیت 20 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ زراعت کے شعبے میں یہ ترقی ہوئی کہ زرخیز زمینوں کا دائرہ وسیع تر ہوا اور پیداوار کی شرح میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایران 14 ملین ٹن سے زیادہ گندم کی پیداوار کر رہا ہے اور اسے گندم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے ایران دنیا میں صف اول کے ملکوں میں گنا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران نے کرشماتی ترقی کی ہے۔ یورینیم کی افزودگی میں اس کی ترقی سے ساری دنیا واقف ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی سے قبل بہت سے پیچیدہ مراحل ہیں جو طے پاتے ہیں اور پھر ایٹمی فیول تیار ہوتا ہے۔ ایران اس شعبے میں پوری طرح سے خود کفیل ہے۔ نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران آج دنیا کے چنیدہ ملکوں میں شامل ہے۔ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کے ذریعے متعدد لاعلاج بیماریوں کے معالجے کی سمت ایران نے جو ترقی کی ہے اسے ساری دنیا پرامید نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ خلائی شعبے میں ایران کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے سیٹلائٹ بھیجنے کے بعد ایک زندہ مخلوق بھی خلا میں بھیجی ہے اور کچھ ہی برسوں میں ایرانی خلاباز بھی خلا کی جانب روانہ ہوں گے۔ یہ اہم نقطہ ایک بار پھر بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ ایران نے یہ ساری ترقی مغربی ممالک کی جانب سے عائد کردہ سخت ترین پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کی ہے، جس سے اس کی خود اعتمادی اور بلند ہمتی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔
یہاں اللہ پر بھروسہ اور ذات لایزال پر توکل اگر کیا جائے تو بڑی سے بڑی کامیابیاں اور بڑی سے بڑی چوٹیاں حاصل اور سر کی جا سکتی ہیں۔ اور گزشتہ 34 برس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے، اس کے جوانوں نے، اس کے سائنسدانوں نے اور عوام اور ساتھی قیادت نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے اور یہ بھی پوری طرح سے دنیا والوں پر ثابت کر دیا کہ استقامت اور پائمردی کا مظاہرہ کر کے اغیار کے تسلط کا خاتمہ اور اغیار کی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر قوم آزاد رہتی ہے تو ہر طرح سے، خواہ وہ علمی میدان ہو، ثقافتی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو، ہر اعتبار سے وہ آزاد ہو جاتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے دعوت دی ہے ممتاز دانشور اور ایران کے تجزیہ نگار جناب ہادی بیگی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ ہادی بیگی صاحب، ایسے تو ہمارا جو سوال ہے آپ سے اس کا جواب کافی تفصیلی ہوگا اور اس کی ایک پروگرام میں گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ تقابلی جائزہ لینا چاہیں کہ انقلاب سے پہلے جو ترقی و پیش رفت تھی یا جو صورتحال تھی مختلف میدانوں میں، اور اب انقلاب کے بعد 34 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو حالات ہیں ایران میں، جو رونق ہے، جو ترقی ہے، جو پیش رفت ہے، اس کا اگر جائزہ لیں گے تو کن الفاظ میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ہم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز،
میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا کے تمام حریت پسندوں اور آزادی کے متوالوں کی خدمت میں۔ بہرحال، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلامی بیداری کی تحریک جو شمالی افریقہ سے شروع ہوئی ہے وہ بہت پیش رفت کرے گی۔ آپ کے سوال کے جواب میں میں اپنی بحث کو دو حوالوں سے آگے بڑھاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دو میدانوں میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے اور ترقی کی ہے۔ سب سے پہلی جو وہ ہے وہ سیاسی اور گفتمان سازی کا معاملہ ہے۔ ایران نے اس عرصے میں نئی گفتگو اور مذاکراتی عمل یا سیاسی پروسیس کا آغاز کیا، اور دوسرا میدانی موقع ہے، زمینہ ہے یا میدان ہے کہ جہاں ایران نے مختلف شعبوں میں، جس میں دفاع اور ہوا خلا کے شعبے میں ترقی کی ہے۔ اگر ہم سیاسی معاملے کے حوالے سے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد کی صورت کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران کی حکومت مکمل طور سے ایک سماجی طاقت سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ ہم اگر اس سے قبل کی حکومت کو دیکھیں تو اس کا ملک کے سماجی طبقات سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور شاہ کی حکومت اور سابق حکومت کے عہدیدار اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنی حکومت کے جواز اور اس کی قانونی حیثیت کو بیرونی طاقتوں سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال، جب سیاسی میدان میں حکومت کا جواز جو ہے وہ مشکلات کا حامل ہو تو پھر ان کے لیے عوام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی اقتدار اور اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے اور اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنا ان کے لیے ایک مقصد بن جاتا ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر ہم سابق حکومت کی ترقیاتی پروگراموں پر ہم نظر ڈالیں جو انہوں نے بنائے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام غیر ممالک میں تیار کیے گئے تھے، اور ان کے اندر مغربی ثقافت اور کلچر کی بو تھی، اور ان تمام چیزوں کو مملت ایران پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک طرح سے ناراضگی کی تحریک پیدا ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ملک کے جو سماجی، تاریخی اور مذہبی ماحول تھا اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتے تھے سابق حکومت کے ترقیاتی منصوبے۔ از نظر اقتصادی اگر ہم دیکھیں تو ایران ظاہری طور پر تو اقتصادی لحاظ سے ترقی میں تھا، لیکن اگر ہم نگاہ کریں اور ہم دیکھیں کہ جو چند ایک پروگرام جو شاہ کے دور میں بنائے گئے تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کے جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ ایران کو جو ہے وہ مغرب سے وابستہ رکھا جائے، لیکن انقلاب اسلامی کے بعد ہماری کوشش یہ رہی کہ ملت ایران خود پر بھروسہ کرے اور ہمارے نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور ہمارے جوان اپنے اوپر بھروسہ اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک ایران مستقل اور ایک آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آئے. اور اس میں حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کیا دو ہم نے شعبے ڈیسائیڈ کیے تھے اور اس پر ہم بات آگے بڑھائیں گے.
جناب تنویر حسین صاحب سینئر تجزیہ نگار، السلام علیکم. جناب
وعلیکم السلام.
تنویر حسین صاحب، مختلف میدانوں میں اگر ہم علم، سائنس، اقتصاد، ثقافت، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو مختلف میدانوں میں جو ترقی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں، نیوکلیئر سائنس کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے میدان میں، تو ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں نہ ان کا احاطہ ہو سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے. آپ سے چونکہ آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ایک عام تصور یہ ہے کہ اقتصاد اور سائنس اور علم سے ہٹ کے سیاسی میدان میں جو ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے، وہ یہ کہ اس نے عالم اسلام پر یہ ثابت کیا اور مسلم اقوام کو یہ باور کرایا کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک جمہوری نظام تشکیل دے کر اسے بطور احسن چلایا جا سکتا ہے. آج لیبیا میں اگر آئین تدوین ہو رہا ہے تو اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، تیونس میں اگر بات ہو رہی ہے نئے آئین کی تو اسلامی آئین کی بنیاد، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، مصر میں اگر نیا آئین مرتب ہو رہا ہے تو اس کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات ہے، عراق میں وغیرہ وغیرہ. تو اس کامیابی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامی جمہوری نظام کی؟
بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں 34ویں سالگرہ پر ایرانی ملت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انقلاب کے 34 برس بڑی عزم اور بڑے مصمم ارادے کے ساتھ یہ منزلیں طے کی. جہاں تک اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، مختلف ممالک میں اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا اس سے پہلے کی بات کرنا چاہوں گا کہ انقلاب ایران سے پہلے پوری دنیا میں دو تصور تھے، ایک لیفٹ کا تھا اور ایک رائٹ کا تھا. تو پوری دنیا کی تقسیم ان دو بلاکس میں ہو چکی تھی کہ کچھ لوگ تو رشیا کے زیر کنٹرول تھے اور کچھ امریکہ کے. دو سپر پاورز کا کنسیپٹ تھا اور یہی خیال کیا جاتا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی پناہ گاہ میں کوئی ملک ہوگا تو وہ محفوظ رہے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایران نے ایک اور سیاسی نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور وہ اسلامی نظام کا تھا. اور امام خمینی نے جو انقلاب کی بنیاد رکھی، وہ سب سے پہلے انہوں نے ایک اسلام سیاسی نظریے کے طور پر اسلام کو پیش کیا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ چل کر ایک نیا ایسا نظام قائم کیا جا سکتا ہے جس جو لا شرقیہ لا غربیہ کی بنیاد پہ ہوگا، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بلکہ خدا کی ذات جو ہے وہ سپریم طاقت کے طور پہ آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے ایک مشعل راہ بنا اور اس کے بعد سے تمام ممالک میں جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کو تقویت ملی اور انہیں ایک حوصلہ ملا کہ اسلام کے اندر انسانی فلاح کے تمام پہلو موجود ہیں اور جس کے اندر تمام معاشی نظام موجود ہے، جس کے اندر تمام بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کی جہتیں موجود ہیں، جس کے اندر ایک معاشی نظام ہے، ایک کلچرل پورا کلچر موجود ہے، جس کے اندر ایک بالکل اسلامی زندگی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقہ کار موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انقلاب اسلامی ایران جو ہے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس جو نہ صرف سیاست، جسے ایک تصور پیش کیا جاتا رہا ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، بلکہ اسلام میں سیاست جو ہے وہ عبادت کے طور پہ بھی اس کو کیا جاتا ہے بشرطے کہ اسلام کے اصولوں پر قائم کیا جائے. ईरान में बाकी इस्लामी ममालिक के मुकाबले में एक जमहूरी तर्ज का निज़ाम किया गया, आवाम को राय में शामिल किया गया, रियासत के अमूर में आवाम को शामिल किया गया, इलेक्शन का प्रोसेस चलाया गया और जमहूरी तरीके से जो इख्तियारात है उसका इस्तेमाल किया गया कि इन आवाम की तरफ से जो नुमाइंदे चुने जाते थे उसकी बुनियाद पे एक ऐसा निज़ाम हुकूमत, ऐसी हुकूमत कायम होती रही वक्त के साथ साथ जिसमें अमरीत का फुकदान नहीं था। अब कुछ लोग तो इस्लाम जब इनकलाब इस्लामी ईरान के हवाले से कहते हैं कि ये उलमा की अमरीत है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो विलायत फकी का नज़रिया है वो उसका जो नफाज है वो एक अपनी जगह एक निज़ाम और एक नज़रिया मौजूद है, उसको अमरीत का नाम दें या उलमा की अमरीत का नाम दें ये एक अलग बात है, लेकिन इस्लाम चूंकि एक अलग निज़ाम हयात की वकालत करता है, एक निज़ाम देता है और जो आखिरी नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेकर आए और वो दीन मुकम्मल किया और गदीर कौम के हवाले से भी जो वलायत फकीह का जहाँ से कंसेप्ट डिवेलप होता है, तो वो निज़ाम जिसको खुदा अल्लाह ताला ने इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए तरतीब दिया था और उसको हकीकी मानों में ईरान के जो रहनुमा थे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उसको बाय नहीं जो इस्लामी असूलों और कवायद और जवाबत के मुताबिक इसको मुतारफ कराया और उसकी बुनियादी बात जो मैं कहना चाहूँगा चूँकि निज़ाम के अंदर एक ताकत थी इसलिए निज़ाम कायम रहा और मौजूद रहा और उसने अपने फल जो हैं समरात जो हैं आवाम तक पहुँचाए। आज पूरी दुनिया में एक ईरान ऐसा मुल्क है जो सुपर पावर्स जो जिसको अमेरिका कहा जाता है उसके सामने मद्दे मुकाबल है और हमेशा उस ईरान ने जिन असूलों पे अपनी सियासत की अपनी खारजा पॉलिसी तरतीबी उसमें हमेशा उसका जो मौक़िफ़ है वो मज़लूमीन के साथ था मुस्तज़फ़ीन के साथ है और जो ज़ालम जहाँ जहाँ भी उनके खिलाफ ईरान ने अपना एक मौक़िफ़ दिया इसी बुनियाद पे फलस्तीन के साथ आप देखें और दुनिया भर में जहां भी मजलूम है ईरान उनके साथ खड़ा होता है।
बहुत शुक्रिया आपका,
यही
बहुत
इसकी कामयाबी की दलील है और यही इस्लाम की जो बुनियाद है वही है कि जालिमों से नफरत करना और मजलूम का साथ देना और मजलूमीन के हकूक का तहफ़ करना और उनकी फलाह व बहबूद के लिए जदोजहद करना और जो इस्तेसाली निज़ाम है दुनिया भर में उसके खात्मे के लिए कोशिशें करना। और मैं समझता हूँ के इनकलाब ईरान ने पूरी मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि इस्लाम एक प्रैक्टिकल पुरमन और जारियत के पे यकीन ना रखने वाला मजलूमीन के साथ और इस्तेसाली निज़ाम के खात्मे का नाम है।
बहुत शुक्रिया आपका तनवीर हुसैन साहब। नाज़रीन यहाँ पर मैं एक अपनी बात कहता चलूँ, तनवीर हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की और नज़रिया विलायत फ़कीह के ताल्लुक से उन्होंने जो अपनी राय का इजहार किया उसमें मैं ज़रा सा अपनी बात कहता चलूँ कि ये जो एक तस्वूर है कि नज़रिया विलायत फ़कीह जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम या गदीर खुम या हज़रत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना जानशीन मुकर्रर किया उसके बाद ऐसा नहीं है, बल्कि नज़रिया विलायत फ़कीह तो जब से इस्लाम की दाग बेल डाली गई उस वक्त से है और ख़ुद रसूल इस्लाम जाहिर है कि वो अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के खलीफा थे और उन्होंने इकरार भी लिया अपने दौर के मुसलमानों से कि अलस्तु बिकुम औला मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक तुम्हारे पर नहीं रखता हूँ, तो सब ने इकरार किया। तो यानी और जाहिर है कि सबको इस्लामी तालीमात के तहत इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत पेश किया और उस इस्लामी निज़ाम हुकूमत में पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मौका रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और इतनी बड़ी नेमत पूरी आलम इंसानियत को न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को, और ऐसा निज़ाम हुकूमत पेश किया जिसमें यहूदी ईसाई दीगर मजहब के लोग भी इंतहाई अमन के साथ और इंतहाई एहसास तहफ़ के साथ ज़िंदगी बसर करते थे। तो विलायत फ़कीह और इस्लाम का चोली दामन का साथ है, उस दिन से साथ है जब से ये इस्लाम और इसकी दाखिल डाली गई। बहरहाल ये एक बीच की बात ही जो दरमियान में आ गई। जनाब बेगी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या वजह थी, वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से मुहर्रिकात थे कि जिसकी बिना पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नारा बुलंद किया कि हम न मशरिकी ताकत से वाबस्ता होंगे और نہ مغربی طاقت سے وابستہ ہوں گے. انہوں نے کس بنیاد پر یہ نعرہ بلند کیا؟ ان کے سامنے وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سی پشت پناہی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ نعرہ اور اتنا اہم نعرہ بلند کیا، جبکہ ہر ملک اس دور میں اپنی بقا کے لیے کسی نہ کسی بلاک سے وابستہ رہنا ناگزیر ہوتا تھا؟
در جواب سوال شما من تکمیل می کنم عرایض قبلی رو.
میں اپنے پہلے بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران نے دو شعبوں میں، سیاسی اور دیگر میدانوں میں، علم و فن آوری اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ایران نے ایک نیا حکومت کا ماڈل پیش کیا، اور وہ واقعا وہی اسلامی جمہوریہ کا نظریہ تھا، عوامی جمہوریت کا نظریہ تھا، کہ عوامی اسلامی جمہوریت. اور جو نظریہ یا اس نے پیش کیا وہ واقعا اسلامی جمہوریت کا نظریہ جو پیش کیا، واقعا اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور اس نظریے کے اوپر جو ہے وہ اس کے کافی بات آگے بڑھی ہے. بہرحال یہ سوال کہ امام خمینی کیوں مشرق و مغرب سے بیزاری کا اعلان کیا، وہ میں عرض یہ کروں گا کہ واقعا روح اسلام جو ہے وہ صرف خدا سے وابستہ ہے، اور وہ اغیار سے بیزار ہے. اور جب اسلام یہ نعرہ لگاتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اور اعلیٰ وہ ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے، لہذا پس کوئی ولی ایک دوسرے کا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کہ جو واقعا وہی ہے کہ جو نیک اور صالح اور پرہیزگار ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو شرق و غرب کی جو حکومتیں تھیں، مشرق و مغرب کی جو حکومتیں تھیں، وہ تمام کی تمام ظالم اور جابر حکومتیں تھیں. انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ شوروی سابق یا سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، وہاں کیا کچھ کیا، اور وہ سب ہمارے سامنے. انہوں نے یہ ممالک جو ہیں وہ دنیا کے ملکوں کی خود مختاری کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور اسلام جو ہے اور اسلام کا جو اسپرٹ ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ اسلام جو آیا ہے وہ اسلام آیا ہے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے. اگر ہم ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد اسلام کی تعلیمات ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ اگر ہم اسلام پر صحیح طور پر عمل کریں تو ہم نہ شرق کی طرف جائیں گے نہ مغرب کی طرف جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام خود ایک زندگی کا پروگرام ہے، ایک لائحہ عمل ہے. اگر ہم اسلامی انقلاب کے سیاسی پروگرام کی جانب اور سیاسی ترقی کا مشاہدہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نیا نظام اور ایک نیا نظام حکومت پیش کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جمہوریت میں، خاص طور پر مغربی طرز کی جمہوریت میں، جہاں پر بھی انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پر انتخابات پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی طرز کی جو جمہوریت ہے وہ خود اندر سے تضاد کا شکار ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے اور ایک طبقے ہاتھ میں ہے، اور لہذا اس کے اندر اس میں ایک طرح کا جو تضاد ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک طبقے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے طبقے کے ہاتھ میں وہ نظام نہیں ہے. بظاہر عوام سے اس میں رائے بھی لی جاتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو اسلامی نظام ہے وہ مکمل طور سے ایک عوامی اور جمہوری نظام ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی اساس اور بنیادی تعلیمات پر استوار ہے، کہ اس میں ولایت فقیہ ہے، اس میں مجلس خبرگان ہے، اور اس میں دیگر آئینی ادارے قائم ہیں، اور یہ سب کے سب ادارے اسلام کی بنیاد اور اسلامی تعلیمات کی اساس پر کام کرتے ہیں.
मैं आपसे फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। एक बार फिर इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं। तनवीर हुसैन साहब, क्या वजह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की कौम ने, यहाँ के अवाम ने 34 साल में इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि आज इल्मी एतबार से इसका मकाम दुनिया के 16वें नंबर पर है, और तरक्की और पेशरफ के एतबार से और सूरत के एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया के 4वें और 5वें नंबर पर आता है कि जितनी तेज़ी से ये तरक्की करता जा रहा है, तो वो क्या जज्बा है और क्या अवामिल हैं जो इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है तमाम तर दबाव, तमाम तर पाबंदियों, तमाम तर साजिशों के बावजूद?
देखें जी, इसमें बुनियादी तौर पे दुनिया में कोई भी सियासी निज़ाम हो या मजहबी निज़ाम हो, उसके लिए सबसे अहम जो फैक्टर है वो है क़यादत, कि क़यादत का साहिब इल्म होना और बहादुर होना, ये बुनियादी दलील है किसी कौम की तरक्की की। मैं समझता हूँ कि ईरान की कौम खुश नसीब है कि जिसे आयतुल्लाह खुमैनी जैसे शख्सियत साहिब इल्म दानिशमंद और बहादुर शख्स जो है उनको नसीब हुआ है। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि जो जालूत और तालूत का वाक़ है उसमें भी जो कुरान की आयत है कि जो तुम में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म है और बहादुर है, हक़ क़यादत उसका है। तो सबसे बुनियादी मसला जो ईरान के इनकलाब में सबसे अहम फैक्टर मुझे नज़र आता है वो ये है कि ईरान के अंदर क़यादत का तसलसल हम देख रहे हैं कि जब से इनकलाब आया उसके अंदर एक क़यादत का तसलसल है। 72 की पार्लियामेंट को उड़ा दिया जाता है, फिर अगले दिन नई पार्लियामेंट वजूद में आ जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि जब क़यादत ठीक हो और दानिशमंद हो, उसकी दूरंदेश हो, बहादुर हो, तो यकीनन फैसले जो हैं वो दुरुस्त होते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान वाहिद मुल्क है जिस जो रियासत के जो बुनियादी जो उसके कंपोनेंट हैं, अनासर हैं, उसमें इक्तदार आला की जब बात होती है, खुद मुख्तारी की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि ईरान को के अवाम इस हवाले से भी खुश नसीब हैं कि उनके पास इक्तदार आला उनके पास मौजूद है, कोई दुनिया की ताकत उस पर कंट्रोल नहीं है। दुनिया भर में जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके अंदर जो हम देखते हैं कि वहाँ पे गैर मुल्की असर रसूख नज़र आता है, लेकिन ईरान की मिल्लत जो है वो खुश नसीब है कि वो उन्हें मुकम्मल जो सॉवरेनिटी जिसे हम कह सकते हैं वो आज हासिल है, और ये जो कुछ फल उनको मिला है वो उनको अपनी सियासी क़यादत की वजह से मिला है। और दूसरा मैं और एक भी ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा मुश्किल हालात में जो कौमें सर्वाइव करती हैं तरक्की और फलाह उनके नसीब में होती है। 8 साल जंग जो है, मैं समझता हूँ कि लोग तो कहते हैं शायद वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, यकीनन मुश्किल थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस 8 साल जंग में ईरानी कौम जो है वो उसके तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म हुए और एक कौम जो जिसको हकीकी माने में एक कौम बनना चाहिए वो कौम बनी। इसी तरह के मुश्किल हालात जो हैं, मसलन अभी आजकल जो इसके ऊपर इक्तसादी पाबंदियाँ हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको खुदा के करीब लेकर जाती हैं। और जब इंसान और जब किसी कौम का यकीन जो है अल्लाह ताला की ज़ात पर हो, उस पर भरोसा हो, तो यकीनन दुनिया में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो सुरखरू होती हैं, सर बुलंद होती हैं, और पूरी मिल्लत जो है ईरान जो है वो पूरी दुनिया के मजलूमीन के लिए मैं समझता हूँ वो एक उम्मीद की किरण है।
बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अभी आपने हमारे मेहमान ने इशारा किया 8 साल जंग का, दिफाए मुकदस जो 8 साल, तो उस वक्त ईरान दिफाई एतबार से कहाँ था और आज ईरान दिफाई एतबार से कहाँ है, एक तकबली जायजा अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ तो।
خواهش میکنم. من قبل از این که به سوال شما جواب بدم یه تکمله ای بر عرایض قبلیم داشته باشم.
من قبل از که آپ کے سوال کا جواب دوں وہ اپنی بات کو تکمیل کرنا چاہوں گا. پچھلی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بلایت فقی پر آمریت کا الزام جو لگاتے ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی جو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور سے تعلیمات الہی کی پیروی کرے، اور اس میں فردی اور انفرادی جو مفادات ہیں وہ کسی چیز کے وہ حائل نہیں ہوتے، اور رہبر جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلامی احکامات اور شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ اور اگر ہمارے آئین کے اندر موجود ہے کہ اگر رہبر اگر کہیں پر بھی اسلام اور شریعت کے خلاف عمل کرے گا تو خود بخود اس کا تعلق اور وہ احترام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جو ہمارے یہاں جو خبرگان رہبری کا جو ادارہ ہے وہ رہبر کی ایک ایک عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور بہت زیرکانہ نگرانی کر رہا ہے، اور اس کو ایک طرح سے خوردبین کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعاً اگر کسی نے رہبر معظم کے عمل اور ان کے کردار کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے ذات اقدس میں امریت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایران نے حال ہی میں خلا میں زندہ موجود یعنی بندر کو بھیجا ہے، اور یہ ایران کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ملکوں کے پاس ہے۔ بہرحال اور یہ جو ایران نے حال ہی میں قہار 313 ہوائی جہاز لڑاکا طیارے کی رونمائی کی، اور یہ پورا کا پورا طیارہ اور جہاز ایرانی نوجوانوں کے ہاتھوں تیار کیا گیا ہے اور اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ اور اگر جنگ غزہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جنگ غزہ میں ہمارے حماس کے بھائی کس طرح سے لڑ رہے تھے، تو کس چیز سے لڑ رہے تھے، وہ ہمارے ملت ایران اور ایرانی نوجوانوں کے تیار کردہ میزائلوں سے لڑ رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایران کے دیے ہوئے میزائلی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ میزائلوں کے مقابلے میں اسرائیل بے بس ہو کر رہ گیا، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے اتنی ترقی کی ہے اور اتنی ہم پیش رفت کی ہے۔ اگر واقعاً آج ایران کمزور ہوتا دفاعی لحاظ سے تو صورتحال کچھ اور ہوتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ والے عراق اور شام میں ایران کے نفوذ سے پریشان ہیں، اور حتیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور عراق کے معاملے میں انہوں نے ایران سے تعاون کی درخواست کی، اور انہوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ ایران جو ہے وہ ان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ایران کو اس مسئلے میں حل شامل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور ان کو پتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجک بات آگے نہیں بڑھ سکتی شام کے معاملے میں اگر انہوں نے ایران کو نظر انداز کیا۔ ایران کی بیرونی سرحدوں تک رسائی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک حزب اللہ اس کی ایک واضح مثال ہے ایران کے نفوذ کی، اور کتنی عظیم اور ایک عظیم جہادی اور مزاحمتی تنظیم ہے کہ جس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران دفاعی لحاظ سے اس وقت دفاعی ساز و سامان کے لحاظ سے ایک نمایاں پوزیشن پر ہے۔
ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت بچا ہے، تنویر حسین صاحب، میں مختصر سوال کروں گا، مختصر جواب چاہوں گا۔ ان دنوں جو اسلامی بیداری کی لہر چلی ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان نے اشارہ کیا کہ حزب اللہ اور فلسطینی گروہوں کو جو حوصلہ ملا ہے، اور آج کل عالم اسلام میں جو تحریکیں ہیں ان پر ایران کے اسلامی انقلاب کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اسلام انقلاب اسلامی ایران جو ہے اس کے بعد لوگوں کو ایک امید اور یقین ہوا کہ وہ اسلامی نظام کے اندر اپنے सियासत और अपने मफाद और अपने फलाह व बहबूद का हल तलाश कर सकते हैं, और ये उसी का एक असरात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए हैं, और पूरे अरब ममालिक में इस्लामी तहरीकों ने तकवीत पकड़ी, और नौजवान जो पिछले 20-30 साल से इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे उनको भी एक उम्मीद मिली। और फिर दूसरी बात मैं अर्ज कर दूँ कि ईरान का जो मौक़िफ़ है इन बैनुल अक़वामी सियासत में बड़ा वाज़ेह है, और बड़ी दलेरी के साथ उसने मज़लूमीन की हमायत की, और बड़ी दलेरी के साथ जो है साम्राज्य की जो साजिशें और उनकी इस तरह की हरकतें जो पूरी दुनिया को धोखा देने के बराबर हैं उसके खिलाफ बोला है। अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के हवाले से अहमदीनेजाद ने अपने वहाँ खिताब में कहा था कि ये एक मखसूस मफादात के लिए ये इदारा है, इसकी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हॉलोकास्ट पे भी ईरान ने बड़ी हकायक बयान किए, तो ये सारी चीजें मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी हौसला अफजा हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तनवीर साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, माफ कीजिएगा कि आपका हमने कलाम काटा। बहरहाल नाज़रीन जो बात सामने आई वो ये कि इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है, और तागूत इस्तेमार और साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात की जा सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।